بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ الضحیٰ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام پلس۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ آخر میں ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران نے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے درس لے کر عالمی سامراج کو شکست اور ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ذرائع نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کو بائیڈن انتظامیہ کے لیے بہترین آپشن قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان نے ملک میں انقلاب لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بحرین کے بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام کو صہیونیوں کے ساتھ ہر طرح کے تجارتی معاملات اور لین دین کی بابت خبردار کیا ہے۔ عراق میں سیاسی بحران کے خاتمے کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں، اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں انتہا پسند صہیونیوں اور مظلوم فلسطینیوں کے درمیان تازہ جھڑپوں میں کم سے کم 2 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ عالمی اہل بیت اسمبلی کے اجلاس میں شریک دنیا کے مختلف ملکوں کے مہمانوں اور مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ایران اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں 7 سر والے سامراجی اجدہ کو پیچھے دھکیل کر آج ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ایران اسلامی نے دنیا کے مختلف ملکوں میں امریکہ کی مجرمانہ سازشوں کو ناکام بنا دیا، اور داعش کا خاتمہ اس کی ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے سامراجی ملکوں کی جانب سے ایرانوفوبیا اور شیعہ فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دیگر ملکوں میں مداخلت کے من گھڑت الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سامراجی سازشوں کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض ملکوں میں شیعہ سنی، عرب عجم، شیعہ شیعہ اور سنی سنی جنگ کرانے کی سازشوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جو بڑے شیطان امریکہ کی سازش ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا عالم اسلام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور ان کی عظمت کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور تسلط پسند نظام کے مقابلے میں اہل بیت کے پرچم کو بلند کرنے والے ملک کی حیثیت سے ایران کا نظریہ ہے کہ عالم اسلام میں کسی بھی طرح کا قومی، مذہبی، مسلکی یا نسلی اختلاف نہیں ہے، بلکہ دنیا اسلام کا مقابلہ صرف عالمی سامراج سے ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ذرائع نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کو بائیڈن انتظامیہ کے لیے بہترین آپشن قرار دیا ہے۔ نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ایک ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایران کے ساتھ سمجھوتا کر لینے سے اچھا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ مذکورہ ذریعے کا کہنا تھا کہ ہم ایران کی ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کی افسودگی کے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں بھی تہران کے ساتھ تعاون پر زور دیتے ہیں۔ واضح ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے یورپی یونین کی تجاویز کا جواب ایران نے 16 اگست کو بھجوایا تھا، جبکہ امریکہ نے ایک ہفتے سے زائد عرصے کے بعد 24 اگست کو اپنا جواب دیا تھا۔ ایران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے مذاکرات کا تازہ دور 4 اگست کو ویانا میں شروع ہوا تھا اور 8 اگست تک جاری رہا۔ مذاکرات کے اس دور میں یورپی یونین کے امور خارجہ کی ڈپٹی انچارج انریکا مورے کی جانب سے کچھ تجاویز سامنے آئی تھی جن کا جواب ایران نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان نے ملک میں انقلاب لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بہاولپور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے موجودہ حکومت پر جم کر حملے کیے اور وزیراعظم شہباز شریف، ان کے فرزند حمزہ شہباز اور سابق صدر آصف علی زرداری کا نام لے کر ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے۔ عمران خان نے اقوام متحدہ کے ایک پینل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر سال ترقی پذیر ممالک سے 1700 ارب ڈالر چوری کر کے امیر ملکوں کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک طاقتور ڈاکوں کو قانون کی گرفت میں نہیں لیا جاتا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ وہ ملک میں انصاف کا انقلاب لانا چاہتے ہیں اور اس کام کے لیے بقول ان کے پوری قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنے نکلے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاد کا مطلب سمجھیں، اس کا مطلب خودکش حملے کرنا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان میں اگرچہ سیلاب کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 57 افراد بارش اور سیلاب کی وجہ سے جان بحک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سیلاب اور بارش سے جہاں 57 افراد جان بحق ہوئے ہیں، متعدد سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں اور سیلاب کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہیں۔ این ڈی ایم نے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی تازہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 14 جون سے اب تک 1256 افراد جان بحق اور 12500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی خبروں میں کہا گیا کہ سیلاب سے کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں جبکہ لاکھوں مویشی تلف یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس درمیان نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر میں سیلاب کی صورتحال پر پہلا باضابطہ اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال اور ڈی جی ایس آئی ایس پی آر شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں چیئرمین ایف ایف آر سی سی اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ میں ابھی بھی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ بحرین کے بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام کو صہیونیوں کے ساتھ ہر طرح کی تجارتی معاملات اور لین دین کی بابت خبردار کیا ہے۔ آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام کو صہیونیوں کے ہاتھوں زمین اور مکان بیچنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے اسے مذہب، تاریخ اور ملک کو فروخت کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے مزید کہا کہ رقم کے بدلے صہیونی نہ صرف بحرینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں بلکہ ان کے ضمیر کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آج بحرین ایک اسلامی ملک ہے لیکن صہیونیوں کے ذریعے آبادی کا تناسب بگاڑنے والے ایجنڈے کے تحت کل یہ ملک صہیونیوں اور مسلمانوں کا ملک ہوگا اور اس کے اگلے مرحلے میں بحرین ایک ایسا صہیونی ملک ہوگا جہاں مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے مزید کہا کہ صہیونیوں کو زمین بیچنا صرف مٹی اور پتھر فروخت کرنا نہیں بلکہ صہیونیوں کے ہاتھوں قوم، امت اور تمام مذہبی اقدار کو فروخت کرنا ہے۔ واضح ہے آل خلیفہ حکومت نے بحرین میں ایک صہیونی علاقے کی تعمیر کی سازش رچی ہے جس سے اس اسلامی سرزمین پر اسرائیلیوں کے قبضے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ عراق میں سیاسی بحران کے خاتمے کے آثار دکھائی دینے لگے اور شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے شامل جماعتوں نے پارلیمنٹ اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراقی چینل دجلہ نیوز نے شیعہ جماعتوں کے اتحاد کوارڈینیشن کمیٹی کے ایک رہنما کے حوالے سے سابق وزیراعظم نوری مالکی کے گھر ہونے والے اجلاس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جیل میں امام حسین علیہ السلام کے بعد بلائے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دجلہ نیوز کے مطابق شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی کے رہنماؤں نے جیل میں امام حسین علیہ السلام کے شایان شان انعقاد اور اس عظیم پروگرام کو ہر قسم کے غیر متوقع سیاسی اثرات سے محفوظ رکھنے کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کوارڈینیشن کمیٹی کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ جیل میں امام حسین علیہ السلام کے پرشکوہ انعقاد کے بعد پارلیمنٹ دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گی اور سیاسی جماعتیں حکومت کی تشکیل کی سمت آگے بڑھیں گی۔ نوری مالکی کی قیادت والی جماعت دولت قانون کے ایک رہنما کاظم الحیدری نے کہا کہ کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل تمام جماعتیں ایک بار پھر محمد شاہ السودانی کو ہی وزیر اعظم نامزد کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ السودانی ہی وزارت عظمیٰ کے لیے شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی کے واحد امیدوار ہیں۔ کاظم حیدری کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی دڑے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملک کو موجودہ حالات اور پیچیدہ صورتحال سے نکالنے کے لیے نئی حکومت کا قیام ضروری ہے۔ عراق گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے عام انتخابات سے سیاسی بحران کا شکار چلا آ رہا ہے، جس میں کوئی سیاسی جماعت تنہا حکومت بنانے کے لیے لازمی نشستیں حاصل نہیں کر سکی ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سامرہ کے علاقے میں داعش دہشت گردوں کی ایک کارروائی کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ الحشد الشعبی کے بیان میں آیا ہے کہ دہشت گرد عناصر کی کوشش تھی کہ سامرہ کے سید غریب علاقے میں فوجیوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنائیں، تاہم عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ الحشد الشعبی نے اس واقعے کی فوٹیج بھی جاری کی ہے۔ ایک اور کارروائی میں صوبہ نینوا میں واقع ادایا پہاڑیوں سے بھی داعشی عناصر کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں انتہا پسند صہیونیوں اور مظلوم فلسطینیوں کے درمیان تازہ جھڑپوں میں کم سے کم دو فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فلسطینیوں نے صہیونیوں پر جوابی حملے کیے ہیں، صہیونی چیک پوسٹوں کو فائرنگ اور دستی بموں سے نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ فلسطینی مجاہدین نے صہیونیت مخالف جوابی کارروائی میں جرزیم کے علاقے میں فائرنگ کر کے شمالی جنین کی الجملہ چیک پوسٹ کو دستی بموں سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ شمالی بیت لحم میں واقع عائدہ میں فلسطینی شہریوں اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ شب الخلیل کے علاقے میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کے بعد صہیونی فوجیوں کی فائرنگ اور تشدد کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اور سامعین، آخر میں یہ خبر کہ اربعین امام حسین علیہ السلام سے قبل دنیا کا سب سے بڑا پرچم عزا ایران میں نصب کر دیا گیا ہے۔ 214 اسکوائر میٹر وسیع یہ پرچم ایران کے جنوب مغربی علاقے میں نصب کر دیا گیا ہے۔ ایران اور عراق کی سرحد پر واقع شلمچہ گزرگاہ پر نصب اس پرچم عزا پر یا لسارت الحسین عبارت درج ہے۔ یہ پرچم ماہ سفر کے اختتام تک نصب رہے گا۔ واضح ہے امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے ایرانی اور غیر ایرانی زائرین کی بڑی تعداد شلمچہ بارڈر سے گزر کر 40 ملین مارچ میں شامل ہو رہی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، باتیں تیرگی میں سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے سامنے ممکن، اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کرمدینے مدینے کی بات ہے واعظ، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، بے کہے سب وہ جانتے ہیں سب۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس۔ اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ Oh,
کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلا کالے گورے کا فرق ہے یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ایک ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے۔ تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے۔ غور و فکر کی روشنی میں اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت تین چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی۔ دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا، چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں۔ اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا۔ پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے۔ رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی، یا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں۔ اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے، اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ یا دوسرے لفظ ہیں وثیابک فطہر، یہاں ثیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملؤ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رکاکت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے، چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی، لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی۔ اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان آزمائش. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. ليبلوكم ايكم احسن عملا, تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے, ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا؟ انسان کی خلقت کا. اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا, کسی مجبور سے مؤاخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہے پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہ بندگی تک پہنچے گا, عبودیت تک پہنچے گا. اَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ, یعنی میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لِيَبْلُوَكُمْ, امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا پہلا ہدف. دوسرا ہدف جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا, وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا, جب بندگی انسان کرے گا تو پہنچے گا کہاں؟ بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے رحمت واسع الہیہ سے مستفید ہوگا, فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمتیں, ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جسے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو, بندگی کے مرحلے میں آ جائے, وہی رحمت وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی بہت ہی عمدہ سوال ہے, اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے, جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی ایک, اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں, اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے, یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی؟ دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے, ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہے, وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں, دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے, آمادگی ہے ازدواج کے لیے, ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں, وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں, جو جوان لڑکے, اسی طرح سے جو غلام ہیں, جوان ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ, ان کا بھی نکاح کراؤ اگر وہ فقیر ہوں گے, اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے, متدین ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی, چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا, میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں, میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں, اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے, اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو تو تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے, ثروت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا, تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود ملانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں, دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے, جو یہ کام کر سکتے ہیں, جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں, وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.